اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کی دسویں سورت سورہ یونس ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز قرآن پاک کی شان سے ہے، حروف مقطعات سے ابتدا ہے، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اس معاملے کو بیان کیا کہ انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی نازل فرمائی، یعنی انہی میں سے ایک آدمی کو منتخب کیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی، لوگوں کو اس پر تعجب ہے۔ قرآن پاک اور قرآن پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا، فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی دنیا جہان میں جتنے کام ہیں ان تمام کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے لیے جہنم کی وعید اور اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگ جس طرح اچھائی طلب کرتے ہیں اسی طرح برائی بھی طلب کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں، میرا یہ ہو جائے، یا اپنی اولاد کے لیے برائی طلب کرتے ہیں کہ میری اولاد مر جائے، یہ ہو جائے۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ کفار خود کہتے تھے کہ بھی جو عذاب ہمارے اوپر لے کر آنا ہے وہ لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر برائی بھی اسی طرح جلدی کے ساتھ بھیجتے جس طرح وہ اچھائی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھائی دے دیتا ہے، اگر اسی طرح ان پر برائی بھی جلدی بھیج دے تو پھر لوگوں کا تو سارا معاملہ ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ عذاب مانگیں گے اور عذاب ان پر نازل ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی نفسیات بیان کی اور بطور خاص جو کفار ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا، فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر ہمیں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت کے اندر پکارتا ہے۔ بیٹھے بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا، کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا، لیٹ کر بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا کہ یا اللہ یہ مشکل دور کر دے، تو مشکل دور کر دے گا تو میں تیری ساری زندگی عبادت کروں گا، تیری اطاعت کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مشکل کو دور کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسے چلا جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی خدا کو پکارا ہی نہیں۔ یعنی خوشی جب اس پہ آ جاتی ہے اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا نام نہیں لیتا۔ اصل میں یہ خصلت تو کفار کی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ان کی عادت بھی تو یہ نہیں کہ اگر گھر کے اندر بچہ بیمار ہے یا ماں باپ بیمار ہے یا آدمی خود بیمار ہے یا کاروبار میں مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں اور جہاں جہاں پر دعائیں ہوتی ہیں وہاں سے پوری دنیا کا سفر کر کے بھی وہاں دعا کے لیے پہنچ جائیں، اور جب وہ مصیبت دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی زبان پر دوبارہ نہ آئے۔ یہ اگر وصف کسی میں پایا جاتا ہے تو یہ وصف نہایت ہی کبھی ہے۔ اس کے بعد متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کو بیان فرمایا، عذاب کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے، دنیا کی حقیقت بیان کی کہ دنیا کی جو مثال ہے وہ اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور اس کے ساتھ زمین سے جو ہے وہ پھل پھول اور زمین سے کھیتی باڑی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس اپنی جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا کھیت جو ہے وہ اپنا پھل لے آیا ہے اور کھیت کے اندر جو فصل پیدا ہو چکی ہے، لیکن اچانک جو ہے اس وقت اس کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ سارے کا سارا تباہ ہو جاتا ہے، جیسے طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، اب ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ تو دنیا کی جو حقیقت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں بڑا قدرت والا، بڑا کر و فر والا، بڑا کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو اس دنیا کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ دنیا کروڑوں اربوں جتنے بھی اس کے پاس مال ہو وہ سارے کا سارا اس کے ہاتھ سے ایک آنکھ جھپکنے کے اندر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے انجام کا بیان کیا، جن کا برا انجام ہے وہ کفار اور جن کا اچھا انجام ہے وہ اہل ایمان، اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بطور خاص اور دنیا بھر کے جتنے بھی مشرق ہیں ان سب کو بطور عام کے جو ہے توحید کے حوالے سے سمجھایا اور شرک کا رد کیا۔ کس طرح؟ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور دنیا بھر کے سارے کاموں کی تدبیر کون فرماتا ہے۔ تو یہ مشرک جو بتوں کو خدا کا شریک کہتے ہیں، یہ بتوں کی عبادت ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ رزق دینے والے یہ ہیں اور ہمارے اصل مالک یہ ہیں اور مردوں کو زندہ یہ کرتے ہیں اور کاموں کی تدبیر یہ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود خدا مانتے۔ تو فرمایا کہ یہ خود جواب دیں گے کہ یہ سارے کام تو اللہ ہی کرتا ہے، مردے کو زندہ کرنا اور زندہ کو موت دینا، آسمان سے رزق نازل کرنا، زمین سے رزق دینا، یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ تو فرمایا گیا فذالکم اللہ ربکم الحق، تو ان سے یہ فرما دیجئے کہ یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے، یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے جس کے یہ سارے کام ہیں، تو ان تمام چیزوں کے باوجود پھر تم کسی اور معبود کی طرف کیوں جاتے ہو، بتوں کی طرف کیوں جاتے ہو۔ پھر اس کے بعد مسلسل آیات کے اندر یہی توحید اور شرک کے حوالے سے مضمون اور جو مشرکوں کا انجام ہے اس کا بیان چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور دلوں کی شفا آ گئی اور ہدایت آ گئی اور رحمت آ گئی ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی ہے، تمہارے دلوں کی شفا بھی ہے، تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو قرآن پاک کی عظمت کا بیان۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے، جو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کا بیان فرمایا کہ آپ کا ہر حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نگہبانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اولیاء کرام کا تذکرہ ہوا، اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ایمان والا ہے اور پرہیزگاری کرنے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور ان ولیوں کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اس میں یہاں پر پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ذکر کیا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، جو ان کو نیکی کی دعوت دی، تو اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فرعون سے ملاقات ہوئی، جو فرعون کو دعوت دی، جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اس کا کچھ حصہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ان کی قوم کے لوگ ہی ایمان لائے، اور جو فرعون کی قوم تھے وہ جو ہے وہ اپنی سرکشی کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کافر قوم کے خلاف دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا انک آتیت فرعون و ملأہ زینۃ و اموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو، اس کے سرداروں کو آرائش اور دنیاوی زندگی کے اندر مال دیا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے کہ یہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں دوسرے لوگوں کو، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، تو اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے، ان کے دل سخت کر دے، تو یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا کہ جو فرعون اور اس کے سرداروں کو، جو مالداروں کو مال ملا ہے، اور دنیاوی زندگی کو جو آرائش و زیبائش ملی ہے، یہ ایک بنیادی سبب ہے ان کی گمراہی کا، کہ یہ اپنے مال دنیا کی وجہ سے گمراہی کے اندر اور غفلت کے اندر پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان کے مال برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو پتا چلا کہ ظالم کے مال کی بربادی کی دعا کرنا یہ جائز ہے، یعنی جس کا مال ظلم میں استعمال ہوتا ہے اس کی بربادی کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، قرآن کے اندر ہی فرما دیا گیا، قد اجیبت دعواتہما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جس کا قرآن پاک میں تذکرہ اور بھی جگہ پر موجود ہے، کہ بنی اسرائیل نے دریا پار کر لیا اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بیان کی کہ فرعون جب دریا میں ڈوب رہا تھا، اس وقت اس نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا، یعنی فرعون بھی جب ڈوبنے لگ گیا اور جب عذاب نازل اس پر ہو چکا اور غیب کے معاملات اس کے سامنے منکشف ہو گئے، تو اس وقت اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، غرق نے اسے آ لیا، تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، یعنی میں بھی اب اس رب کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، جس کو موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، وہ انا من المسلمین، اور فرعون کہتا ہے وہ انا من المسلمین، میں بھی مسلمان۔ تو اب اسے جواب دیا گیا کہ آل آنا، کیا اب، یعنی پوری زندگی تو کلمہ پڑھا نہیں، مسلمانوں کو بھی ستاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستاتے رہے، اور اب جب عذاب نازل ہو چکا اور آخرت کا معاملہ سامنے کھل کر آ چکا، اب تم کلمہ پڑھتے ہو اور اب مسلمان ہوتے ہو، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تم نافرمان رہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فسادی آدمی تھے۔ لہذا جب غیب کا معاملہ آخرت کا کھل جاتا ہے، جب آدمی کو غیب کے معاملات کھل جاتے ہیں، تو اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا اسے کوئی کام نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس غیر مقبول ایمان کو بھی یہاں پر بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اور متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تذکرہ، اجمالی طور پہ تذکرہ ہوا، اور اسی کے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا، قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور انہوں نے توبہ نہ کی، تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم سے تشریف لے گئے۔ اب جب تشریف لے گئے اور عذاب کے ابتدائی آثار، کہ جن کا تعلق جو ہے وہ غیب کے ساتھ نہیں تھا، عذاب کے ابتدائی آثار جب ظاہر ہوئے تو ساری قوم نے جمع ہو کر توبہ کرنا شروع کر دی، معافی مانگنا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر ان سے وہ عذاب ٹل گیا اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے کے بعد دوبارہ اپنی قوم میں تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ یونس کے آخری آیات کے اندر بار بار توحید کا بیان اور شرک کا رد کیا گیا، تو فرمایا گیا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ایک وہ چیز ہے کہ اگر اس عقیدے پر رسوخ حاصل ہو جائے، یعنی قلب کے اندر اس کا استحضار مل جائے کہ جو مصیبت اللہ تعالی کی طرف سے آئے گی اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آئے گی اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو بندے کا دل بہت سارے معاملات کے اندر مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حق کی پیروی کرنے کا فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، اب حق بات تو آ چکی، فمن اہتدا فانما یہتدی لنفسی، تو جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت اختیار کرے گا، وَمَن ضَلَّ اور جو بھٹکے گا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تو وہ اپنے نقصان ہی کو بھٹکے گا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اور کچھ میں تم پر کوئی نگران نہیں مقرر کیا گیا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا۔ تو اب لوگوں کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملے گا، اور اگر کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ہدایت کا نہ نفع نہ کسی کی گمراہی کا کوئی نقصان ہے۔ آخری حکم جو فرمایا گیا وہ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بہترین حکم دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور احکام قرآنیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔